وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نماز نہ پڑھیں.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. ایک صحابی ہیں حضرت محمد ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دو رکعت نماز، اور اپنے خطبے سے رک گئے. جب وہ دو رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تب آپ نے اپنا خطبہ شروع فرمایا. ٹھیک ہے، میں نے اپنے اکابر کو اسی طرح دیکھا ہے. جن بزرگوں کی میں نے صحبت اٹھائی ہے، غلامی مجھے نصیب ہوئی، میں نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. کہ کوئی نماز بیان اگر ہو رہا ہو، کوئی آ بھی جائے تو بیان روک دیتے تھے. اور بیان شروع ہی اس وقت کرتے تھے جب کوئی وہاں اس جگہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو. اور مسئلہ یہی ہے، بس وہ ایک الگ بات ہے کہ رسم و رواج نے دین کے اس حکم کو اوجھل کر دیا ہے. رسم و رواج اگر غالب آ جائے تو دین کا مسئلہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ تو وہی رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ایمان والوں کی اور فلاح پانے والوں کی تعریف فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہ تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں سے ہے، 18 پارے کی. بھائی قریب آ جائیے، دیکھو یہ جگہ خالی ہے، یہاں کوئی آ جائیے اس طرف، آپ یہاں آ جائیں، آپ دبلے پتلے آ جائیں گے. بس اب بچا ہے نا. مالی اراکم عزیم، صحابہ منتشر بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ، آپ نے فرمایا مالی اراکم عزیم، کیا بات ہے، میں تمہیں منتشر دیکھ رہا ہوں، قریب ہو کے بیٹھو. تو یہ جو آیت ہے یہ مکی آیت ہے. مکی آیت، مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، لہذا زکوٰۃ کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے. یعنی وہ اپنے دل، اور زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں صفائی کے. زکوٰۃ ادا کرنے سے چونکہ ہمارا مال صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تو ایمان والوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو فلاح کو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تزکیہ نفس کا اہتمام کرتے ہیں، اور تزکیہ یہ خود نصیب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کتابیں پڑھنے سے بھی نصیب نہیں ہوتا. اس کی مثال سن لیجئے، کسی کتاب میں اگر تیرنے کی ترکیب لکھی ہوئی ہو، تیرنے کی، ایک ایسا آدمی جس کو تیرنا نہ آتا ہو وہ کتاب پڑھ لے کہ بھائی تیرنا اس طرح چاہیے، ایسے ایسے تیرنا چاہیے، کتاب پڑھ کے اور پانی میں اتر جائے تو وہ اترتا ہی چلا جائے گا، پانی کی تہہ میں جا کے رکے گا. پھر وہ معلوم ہوا کتاب کافی نہیں ہے، یا کوئی کھانا پکانے کی ترکیب ہو اس سے کوئی ترکیب سیکھ لی ایک ایسے آدمی نے جو کسی نے جس نے کبھی کھانا پکایا ہی نہ ہو، اس نے ترکیب، یہ نہیں عورتیں گھر کی، یہ تو ایک عرصے سے پکا رہی ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے اگر وہ کہیں ترکیب پڑھ لیتی ہیں بنا لیتی ہیں. لیکن ایک ایسا آدمی جس کو کھانے پکانے سے کوئی اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس نے کتاب میں پڑھ لیا کہ اتنی مرچیں ڈالو، اتنا گوشت ڈالو، اور یہ کرو وہ کرو، نہ جانے وہ کیا ملغوبہ تیار کرے گا. تو کتاب کافی نہیں ہے. گاڑی چلانے کی ترکیب کہیں سیکھ لی، کتاب میں پڑھ لی، تو وہ بھی کافی نہیں. گاڑی چلائے گا تو اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسروں کا بھی کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں جو ماہرین کی مدد درکار ہوتی ہے. اسی میں ایک تزکیہ نفس بھی ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عالم نے یہ سوال کیا کہ ہم لوگ تو یہ کتابیں پڑھتے ہیں، بخاری بھی پڑھتے ہیں اور جلالین بھی پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہماری یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب ہم پڑھتے ہیں، تو کیا ہمیں اس سے تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا؟ تو فرمایا کہ مولانا آپ تو عالم ہیں، یہ بتائیے تزکیے کا لفظ جو ہے تزکیہ، یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو اپنے فاعل پر تمام ہو جائے، جیسے زید آیا، اب زید آیا بس جا زید، بس اپنے فاعل پر تمام ہو گیا. اور فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جو فاعل بھی چاہتا ہو مفعول بھی چاہتا ہو، ایک فاعل ہو ایک مفعول. تو تزکیہ کا جو لفظ ہے یہ فعل متعدی ہے، یہ فاعل کو بھی چاہتا ہے مفعول کو بھی چاہتا ہے، یعنی ایک تزکیہ کرنے والا ہو اور ایک وہ جس کا تزکیہ کیا جا رہا ہو، دونوں کو چاہتا ہے. وہ کہنے لگے، وہ عالم کہنے لگے، حضرت بس بات سمجھ میں آ گئی کہ تزکیہ خود حاصل نہیں ہوتا، ایک تزکیہ کرنے والا ہو اور جس کا تزکیہ کیا جائے وہ ہو، دو ہو. والذین هم للزکاۃ فاعلون کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، دلوں کی صفائی حاصل کرتے ہیں. کسی شیخ سے، اللہ والے سے، کسی اللہ کے ولی سے. کیا عجیب اللہ تعالیٰ کا انداز ہے. کہیں پر یوں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دیکھیے ماں جو ہے نا، ماں جب اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے تو کبھی کہتی ہے میرا راجا، کبھی کہتی ہے میرا شہزادہ، کبھی کہتی ہے میرا گڈو، ہے نا بھائی، نہ جانے کیا کیا القاب، کن کن القابات سے اپنے بچے کو، ایک ہی بچہ ہوتا ہے، اس کو راجا بھی کہا جاتا ہے، اس کو گڈو بھی کہا جاتا ہے، اس کو شہزادہ بھی کہا جاتا ہے، محبت کی وجہ سے، ماں کو محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا انداز اختیار فرماتے ہیں. کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اولیاء اللہ. سورہ فاتحہ میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم فرما دیا کہ جن کے اوپر اللہ کے انعامات برس رہے ہیں. کہیں فرمایا والعاقبۃ للمتقین، کہیں فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، مکمل ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو مکمل اللہ والے ہیں، متقین ہیں. کہیں پر یہ فرمایا، کہیں والعاقبۃ للمتقین فرمایا، کہیں فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے. کہیں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہیں عقل مند فرمایا، یہ عقل مند یہ ہے اصل میں، اللہ والے اصل عقل مند ہیں، کہیں عقل مند فرمایا، کہیں متقین فرمایا، کہیں انعام یافتہ لوگ انعام یافتہ فرمایا، کہیں دوست فرمایا. یہ محبت ہی تو ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، جو بندے تو وہی ہیں مگر کہیں پر ان کو کچھ لقب دیا جا رہا ہے، کہیں کچھ لقب دیا جا رہا ہے، کہیں کچھ لقب دیا جا رہا ہے. یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور حدیث میں فرمایا، عارفین کا لفظ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہی وہ بھائی انہوں نے وہ حدیث دکھائی، لِکُلِّ شَيْءٍ مَعْدِن وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. ہر چیز کی کان ہوتی ہے، تقوی کی کان اللہ والوں کے دل ہیں، عارفین کے دل ہیں. تو حضور نے عارفین کا خطاب دیا اللہ والوں. یہ مختلف القابات ہیں، مختلف القابات ہیں جو ایک ہی قسم کے بندوں کو دیے جا رہے ہیں. لہذا ان بندوں کی ہم قدر کریں، ان بندوں میں سے جس سے ہمیں مناسبت ہو اس کے پاس جا کر اپنا تزکیہ کرائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کی جو نشانی بتائی ہے اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے، والذین هم للزکات فاعلون، کہ وہ تزکیہ نفس کو حاصل کرتے ہیں کسی اللہ والے سے، اپنا تزکیہ کرواتے ہیں. اگرچہ کہ یہ یعنی مکی آیت ہے، مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی. کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے ہی بارے میں ہے، لیکن وہ راجے نہیں ہے. راجے یہی ہے کہ یہ تزکیہ نفس مراد ہے یہاں، والذین هم للزکاۃ فاعلون. اگرچہ کہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، ایک جگہ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفر پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. یہ جو ان کو صفت حاصل ہوئی کہ کفر پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، یہ کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، جو لوگ حضور کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے یہ صفت ان میں منتقل ہو گئی کہ کفر پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. معیت، ساتھ رہنا، یہ کیسی چیز ہے، کیسی نعمت ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اے نبی، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے. صبر کے معنی ہوتے ہیں روکے رکھنے کے، صبر یصبر کے معنی روکنا ہوتے ہیں، روکنا. تو اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے درمیان جو ان لوگوں کے ساتھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، دیکھیے یہاں بھی مَعَ کا لفظ ہے، ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، وہاں بھی وَالَّذِينَ مَعَهُ کا لفظ ہے. معیت، معیت کے معنی ہوتے ہیں ساتھ رہنا. ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر رکھیے. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں صبح میں بھی شام میں بھی. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، بس اس ان لوگوں کا مطلوب سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں. یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ والوں کے پاس ہم تزکیہ نفس کے لیے جائیں، مقصود سوائے اللہ کے اور کچھ نہ ہو. اگر یہ مقصود ہوا کہ وہاں تو بڑے بڑے مالدار لوگ آتے ہیں تو ان سے کچھ مالی فائدہ اٹھاؤں گا تو شاید مال مل جائے، مگر اللہ نہیں ملے گا. یا کوئی نوکری، کوئی ایسا ہوگا، کوئی جو نوکری دلوا سکتا ہو تو اس کے ذریعے سے میں نوکری حاصل کر لوں گا تو وہاں نوکری مل جائے گی، اللہ نہیں ملے گا. کسی نے جو اللہ کے غیر کے علاوہ اگر کوئی نیت اختیار کی اللہ والوں کے پاس آنے جانے میں، تو اس کو وہ چیز تو مل جائے گی، اللہ نہیں ملے گا، سوائے اس کے ایک اور کوئی نیت نہ ہو کہ میں اس اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ میرے ہو جائے، میں اللہ کا ہو جاؤں، بس تب تو ٹھیک ہے، تب فائدہ ہوگا. ورنہ ہم یہ نہ کہیں بھائی ہم تو ان کے پاس جاتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ارے بھائی اللہ کے بندے، تو نے ان کا بتایا ہوا ذکر کیا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کیا، تو نے اپنی نیت کو صحیح کیا، اپنے آپ کا محاسبہ بھی تو کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ حق ادا کیا جو کرنا چاہیے. تو فائدہ ہوگا ساتھ رہنے سے. میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ ایک کتا جو اللہ والوں کے ساتھ رہے، ایک کتا، یہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا، کتا ہی تھا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. یہ کتا ہی تھا، مگر وہ چند دن اللہ والوں کے ساتھ رہا. اور اصحاب کہف وہ ولی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، انبیاء نہیں تھے. وہ ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ رجمم بالغیب ہے، اللہ فرماتے ہیں اندھیرے میں تیر چلانا ہے، اندھیرے میں تیر چلانا ہے. گویا ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلاف. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا. یہ قول نقل فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں، ان کی تعداد کتنی تھی اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے. تو ان کے ساتھ ایک کتا رہا، کتا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کتے کو انسان کی شکل دے کر جنت میں داخل فرمائیں گے. میں پھر بات کرتا ہوں کہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، ولی تھے. تو اللہ کے انبیاء کی تو بات ہی الگ ہے، ان کی تو شان ہی کیا ہے. ان انبیاء کے غلاموں کے ساتھ اگر کوئی کتا رہ لے، وہ بھی انسان بنا کر جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. تو اگر کوئی گناہگار آدمی اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے، ان کے ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ رہ پڑے، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اور میں ثابت بھی کرتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی کہہ نہیں جنت میں کیسے جائے گا، میں ثابت کرتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، هم الجلساء لا يشقى جلیسهم، اللہ والے وہ، اللہ کے نیک بندے، اللہ والے وہ بیٹھنے والے ہیں کہ ان کے ساتھ جلیس کا لفظ استعمال فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفت مشبہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں صفت مشبہ. ایک ہے جالس، جلس یجلس، جالس بیٹھنا، ایک آدمی کھڑا تھا بیٹھ گیا، وہ بھی جالس ہے، بیٹھنے والا، لیکن جلیس نہیں ہے. جلیس اس کو کہتے ہیں جو کثرت سے کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہوں، اس کو جلیس کہا جاتا ہے. کثرت سے اٹھنا بیٹھنا کسی کے پاس رکھنے والے کو جلیس کہا جاتا ہے. کہ یہ فلاں شخص جو ہے فلاں شخص کا جلیس ہے، کیا مطلب ہے؟ فلاں شخص کا جلیس ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے فلاں شخص کے پاس بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، ملنا جلنا بہت ہے. تو حضور فرماتے ہیں ہم الجلساء، یہ بیٹھنے اٹھنے والے وہ لوگ ہیں اللہ والے، کہ ان کے پاس کثرت سے بیٹھنے اٹھنے والا وہ شقی نہیں ہو سکتا. شقی کے معنی ہوتے ہیں بدبخت کے. لا یشقا جلیسوم، ان کے پاس کثرت سے اٹھنے بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. یہ روایت بخاری شریف میں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یصلاها الا الاشقا، جہنم میں وہ شخص، اس شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں جلے گا جو بہت زیادہ بدبخت ہو. لا یصلاها الا الاشقا، جہنم میں سوائے بہت زیادہ بدبخت کے، بہت زیادہ بدبخت، یہ تفضیل کا صیغہ ہے. تو بہت زیادہ جو بدبخت ہو وہ جلایا جائے گا, اس کے علاوہ وہ ایسی جو اور اس کے علاوہ نہیں جلے گا کوئی. بہت زیادہ بدبخت کو ڈالا جائے گا تو اللہ والوں کے پاس کثرت سے بیٹھنے اٹھنے والا بدبخت ہی نہیں ہوگا. بدبخت حضور فرما رہے بدبخت ہی نہیں بنے گا, تو بہت زیادہ بدبخت کہاں سے بنا؟ تو جہنم میں جائے. جہنم میں تو بہت زیادہ بدبخت کو ڈالا جائے گا. لا یصلاها الا الاشقى, اور اللہ والوں کے پاس هم الجلساء لا یشقى جلیسهم, ان کے پاس کثرت سے بیٹھنے اٹھنے والا وہ بدبخت بھی نہیں بنے گا. بہت زیادہ بدبخت تو دور کی بات ہے جو جہنم میں جلے. لہذا اس آیت سے اور حدیث سے ثابت ہوا دونوں کو ملانے سے کہ اللہ والوں کے پاس کثرت سے بیٹھنے اٹھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ اس کی جہنم سے حفاظت فرمائیں گے. کس طرح؟ اس کو ایسے اعمال کی مرنے سے پہلے پہلے توفیق دے دیں گے جو جنت والے اعمال ہوتے ہیں. یہ مراد ہے. جنت والے اعمال کی, توبہ کی, تقویٰ کی, اتباع سنت کی, ان اعمال کی اللہ اس کو توفیق عطا فرما دیں گے. یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ محض اس کی لاج رکھتے ہوئے کہ یہ ہمارے دوستوں کا دوست تھا, اسی پر اللہ بخش دے. لہذا جہاں یہ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين, یہاں اعمال صالحہ کی بھی قید نہیں لگائی اللہ تعالی نے. جو لوگ کامل ایمان والے ہو گئے یعنی اللہ والے ہو گئے, پھر ان کی ذریت نے, یہاں ذریت کا لفظ مطلق ہے, چاہے سلبی اولاد ہو یا روحانی اولاد ہو, روحانی ہو یا سلبی اولاد ہو, ان سب نے ان کا اتباع کیا ایمان کی حالت میں. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, یہاں اعمال والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہاں پہ قید لگائیے اعمال صالحہ کی, بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے, یہاں وہ بھی قید نہیں ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, ایمان کی حالت میں رہے ہوں, کافر نہ ہوئے ہوں, یہودی نصرانی نہ ہوئے ہوں, ایمان کی حالت میں رہے ہوں, تو الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کی ذریت کو یعنی ان کی اولاد کو, چاہے وہ روحانی ہو چاہے نسبی اولاد ہو, ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور کسی کے دل میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ان اللہ والوں کے اعمال سے ان کی اولاد کو یا روحانی اولاد کو ان کے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی گئی ہوں تب جنت میں داخل کیا جائے. نہیں, اللہ فرماتے ہیں وما التنا, آگے اس کا شبہ کا ازالہ فرما دیا, وما التناہم من عملہم من شیء, ہم ان اللہ والوں کے اعمال میں سے لے کر ان کو نہیں دیں گے, ان کو اپنے اعمال کا ان کا ثواب اور ان کے اعمال اپنی جگہ, ان کو تو محض اس پر بخشا جائے گا کہ تم ان کے ساتھ تھے. الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء, جب کریم باپ اپنے بچے کو کچھ دے رہا ہو, ٹافی یا مٹھائی وغیرہ, اور اس کا دوست بھی موجود ہو اس کے پاس, اس کے بچے کا دوست ہو موجود ہو, تو وہ اس کو بھی دے دیتا ہے کہ لو بیٹا تم بھی لے لو, تم میرے بیٹے کے دوست ہو, اس کو بھی دے دیتا ہے. تو ایک کریم باپ کا جب یہ حال ہے تو اللہ تو کریموں کے کریم ہے, تو وہ بھی اسی نیت سے اسی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ میرے دوست کا دوست ہے, میرے دوست کا دوست تو ہے. جب کریم باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے اس کے بیٹے کے اپنے بیٹے کے دوست کو بھی دے رہا ہے, تو اللہ جو اپنے دوستوں کو دیتے ہیں اپنے دوستوں کے دوستوں کو بھی دے دیتے ہیں, اپنے دوستوں کے دوستوں کو بھی دے دیتے ہیں. اور یہی مثال ہے کہ اللہ تعالی جو قیامت کے دن باعمل عالم, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں بھی اس روایت کو ذکر فرمایا, باعمل عالم اتنے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا جتنی ستاروں کی تعداد ہے, جتنی ستاروں کی تعداد ہے. ذرا گاؤں دیہات میں جا کے دیکھیں کہ ماں یہ شہر نہیں, کراچی میں تو نظر ہی نہیں آتے اب ستارے, بہت کم نظر آتے, وہ کوئی گاؤں دیہات ہو جہاں آلودگی نہ ہو, تو آپ دیکھیں پنجاب میں ایک جگہ جانا ہوا, ایسا لگا جیسے اب ستارے ٹوٹ کے گر پڑیں گے, اتنے ستارے اتنے ستارے. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے, کیا حدیث ہے وہ کہ ایک باعمل عالم ستاروں کے برابر تعداد میں ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. وہ نہیں, ہم لوگ نہیں, جن پر جہنم واجب ہو گئی ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا جنت میں. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ علماء کو روک لیا جائے گا اور عابدین زاہدین کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں, علماء کو روکا جائے گا. وہ کہیں گے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے, ہمیں بھی تو جنت میں جانے دیا جائے. وہ کہیں گے تم رکو, ابھی تمہاری وجہ سے تو نہ جانے کتنے لوگوں کی بخشش ہونی ہے. کسی کو تم نے کسی سے تم نے راستہ پوچھا تھا, اس نے راستہ بتا دیا, وہ بھی آئے گا, حضرت آپ کو پتہ نہیں میں نے آپ کو راستہ بتایا تھا, وہاں آپ ملے تھے, ملاقات ہوئی تھی. اس وقت ایک وہ کہے گا میں نے آپ کو پانی پلایا تھا, یاد ہے میری سفارش فرما دیجیے, میں جہنمی ہو گیا ہوں میری سفارش فرما دیجیے, میں نے آپ کو راستہ بتایا تھا, میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا, میری سفارش کروا دیجیے. ایسے بہانوں سے اس وقت پتہ چلے گا, اس وقت احساس ہوگا. بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس ینامون اذا ماتوا انتبہوا, اس وقت لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی. حضرت علی فرما رہے ہیں ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن یہ سو رہے ہیں, جب مریں گے پھر آنکھیں کھلیں گی, اور مرنے کے بعد تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. فرمایا نہیں, مرنے کے بعد کھلیں گی آنکھیں, اس وقت سارا عالم غیب واضح ہو جائے گا. وہ ہمارے کراچی میں ہمارے یہاں وہ بھائی امین صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے, مکی مسجد جب تبلیغی مرکز تھا, تبلیغ کا مرکز تھا مکی مسجد, تو مجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے. میں اکثر ان کے پاس مجھے پان کھلایا کرتے تھے, میں جب جا کے بیٹھتا تھا مجھے پان کھلاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا پان مجھے کھلایا انہوں نے, تبلیغ کے امیر تھے کراچی کے وہ, تو وہ پان کے جب میں نے پان شروع کر دیا تو وہ کتھا بہت زیادہ بن گیا اندر. پھر انہوں نے کوئی مجھ سے بات پوچھی, اب میں بات کا جواب دوں یا یہ جو تھوک ہے یہ پھینکوں, وہ کچھ تھا بھی نہیں کوئی ایسی جگہ, ہم مکی مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. خیر میں نے جب بات کا جواب دیا تو وہ سب میرے منہ سے نکل کے گرا. انہوں نے جلدی سے اپنے اور ایک چھوٹا سا ان کے پاس ایک بیگ ہوتا تھا, اس میں سے کپڑا نکال کے جلدی سے پوچھا اور پھر اس کو رکھ لیا. تو بھائی امین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسی کرنی, اکثر بیان میں فرماتے تھے جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. مر جائے گا سب پتہ چل جائے گا, اسی وقت آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیا جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, فرشتے بھی ہیں, عالم برزخ بھی ہے, سب پتہ چل جائے گا. تو فرمایا کہ جب لوگوں کی آنکھیں ابھی تو بند ہیں آنکھیں, جب مریں گے جب کھلیں گی, تو علماء کو روک کے رکھا جائے گا, اہل اللہ کو روک کے رکھا جائے گا, ان کو جنت میں بعد میں بھیجا جائے گا, ان کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت ہوگی, لوگوں کو بخشا جائے گا. اس لیے بھائی اس کی حصی مثال یوں ہے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا, آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا, اس نے آپ سے یہ کہا کہ بھائی یہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے یہ ذرا کر دیجئے, اور وہ کام آپ کے اختیار میں بھی ہو تو آپ کرتے ہیں اس کے کام کو, یہ میرا مہمان ہے اس کا یہ چھوٹا سا کام ہے یہ کر دیتا ہوں, تو اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, جنت مہمان خانہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اہل جنت وہاں کے اللہ کے مہمان ہیں, اور وہ جب اللہ سے کہیں گے اللہ یہ آدمی ہے میرا دوست تھا, اس آدمی نے مجھے پانی پلایا تھا اس کو بخش دیجئے, یہ آدمی میرا پڑوسی تھا اس کو بخش دیجئے, اور اللہ کے لیے اور بخش دینے سے کسی کو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی, لہذا اللہ ان کی بات کو مانیں گے, ان کی لاج رکھیں گے اور بخشش فرمائیں گے, مغفرت فرمائیں گے. اسی لیے جنت میں جانے سے پہلے جنت میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں سے جا کر ملو پھر جنت میں جانا، پہلے میرے نیک بندوں سے جا کر ملو پھر جنت میں جانا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ دیکھو تمہارے شیخ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ماں وہ وہاں بیٹھے ہوئے جنت سے باہر ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے اور جنت یہ رہی، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، اگر مجھے قیامت کے دن اللہ نے اختیار دیا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اپنے شیخ کے پاس جا کے بیٹھوں گا. اور اس آیت سے معلوم ہوا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی سے یہ معلوم ہوا کہ اہل اللہ کا وجود، اللہ والوں کا وجود، اللہ کے نیک بندوں کا وجود جنت سے افضل ہے. جنت سے پہلے ذکر فرمایا، جنت سے پہلے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجیے. دیکھیے جنت جیسی ہی اچھی چیز صحیح، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بہت عظیم جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ بڑے ہیں ان کا مہمان خانہ بھی عظیم ہے. مگر بہرحال مخلوق ہے جنت، بہرحال مخلوق ہے، اور اللہ والے ان کے دل میں اللہ ہوتے ہیں، دل میں اللہ والوں کے دل میں اللہ ہوتے ہیں جو خالق جنت ہیں. جنت مخلوق اور اللہ والوں کے دل میں اللہ ہوتے ہیں جو خالق جنت ہیں. اللہ والوں کے پاس خالق جنت موجود ہے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کائنات کی وسعت مجھے اپنے اندر نہیں سما سکی، مگر میں اللہ والے کے دل میں آ جاتا ہوں، میں اللہ والے کے دل میں بطور مہمان کے آ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کے پاس خالق جنت ہے، جنت تو مخلوق ہے، لہذا اس وجہ سے اہل اللہ کا وجود جنت سے افضل ہے، ان کی خدمت میں بیٹھنا جنت سے افضل ہے. نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نہ ٹھہرا ایک پل جنت میں، وحشت اس کو کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت مکان ہے اور اللہ والے اس کے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. جنت مکان ہے، اللہ والے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. اگر مکین ہی نہیں ہے، فرض کریں پورا میرپور خاص خالی ہو جائے، مکانات خالی رہ جائیں، کوئی کون خریدنے والا ہے؟ کیا حیثیت ہے ان مکانات کی؟ تو مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. اس وجہ سے یہ دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے زیادہ افضل اپنے نیک بندوں کو قرار دے دیا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لہذا بھائی اس کو غنیمت جانیے. یہ جو بھی اللہ والے موجود ہیں ان میں سے جس سے بھی ہمیں مناسبت ہو اس سے اپنا تعلق قائم کیجئے. اور صرف تعلق قائم کرنا کافی نہیں، اپنی بیماریوں کا علاج کروائیے. جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں ہم ان کا علاج کروائیں. نگاہوں کا غلط استعمال ہے، آپ لکھیے بتائیے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت کو لکھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو، کہ نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی. ہفتے میں ایک خط لکھا کرتے تھے. کچھ علاج بتا دیے، علاج کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا. اچھا یہ بھی بتائیے، اگر علاج سے فائدہ نہ ہو فوراً بتا دیں گے مجھے فائدہ نہیں ہوا، آپ نے علاج بتایا تھا فائدہ نہیں ہوا، صاف بتا دینا چاہیے. تو خواجہ صاحب نے بھی لکھ دیا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے علاج بتائے تھے فائدہ نہیں ہو سکا. تو محبت بہت سی خط لکھا کرتے تھے ہر ہفتے. حضرت نے فرمایا، اب جب علاجوں سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ آئندہ اگر بد نظری ہو تو مجھے خط نہ لکھیے گا. یہ علاج ایسا کار، یہ تیر با ہدف جس کو کہتے ہیں نا، جا کے لگا. کہ اچھا اگر اب بد نظری ہوئی تو میں خط نہیں لکھ سکتا. ہو اب نظروں کی حفاظت شروع ہو گئی, لہذا اس کے بعد سے نظروں کی حفاظت نصیب ہو گئی. ہمارے حضرت نے, میرے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق, اور وہ پشتو بولنے والا تھا, پٹھان پکا, یعنی بالکل غٹ پٹھان جو ہوتا ہے. تو اس نے مجھے لکھا کہ بد نظری مجھ سے نہیں رک. حضرت نے فرمایا, میں نے اس کو علاج بتایا, نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر حضرت نے فرمایا, جب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ پٹھان ہے, اور پٹھانوں میں غیرت بہت ہوتی ہے, پٹھان حضرات میں غیرت بہت, غیرت کا مادہ ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر قوم کی اپنی اپنی خاصیت ہوتی ہے, ان سندھ والوں میں مہمان نوازی بہت ہے, پٹھان ان میں غیرت زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے اس کو یہ لکھا کہ دیکھو, اگر کوئی شخص تمہاری بہن کو بری نگاہ سے دیکھے, تمہاری بہن کو, ماں کو, بہو بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھے, تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ اور تم جس کو دیکھ رہے ہو, جس عورت کو, وہ بھی تو کسی کی ماں, بہو, بہن, بیٹی ہے. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہی کرے تو تمہیں کتنا برا لگے گا؟ تم جس کے ساتھ یہ کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں, بہو, بہن, بیٹی ہے. بس اس علاج سے اس کو فائدہ ہو گیا. لہذا اللہ والوں کو آپ بتائیے, میرے کان غلط استعمال ہو رہے ہیں, میری زبان غلط استعمال ہو رہی ہے, میری آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں, آپ علاج بتا دیجیے. شرعی پردہ نہیں ہے, خالہ زاد, ماموزاد, چچی, ممانی, تائی وغیرہ سے میں پردہ نہیں کر پا رہا, ہمت ہی نہیں ہے اندر کہ میں اعلان کر سکوں یا بتا سکوں کہ میں شرعی پردہ کروں گا. یہ آپ لکھیے, بتائیے, پھر دیکھیے, اور اس پر عمل کی کوشش کیجئے. جو طریقے بتا دیں اس پر عمل کی کوشش کیجئے. کل ہی میں نے بتایا وہ کہ حضرت کو لکھا ایک صاحب نے کہ میں فجر کے وقت اٹھ جاتا ہوں, فجر کی نماز میں آنکھ کھل جاتی ہے, مگر مجھ سے بستر نہیں چھوڑا جاتا. اب آنکھ کھل گئی, سب کچھ ہے, اٹھ گیا, اصل تو سونا تھا, اب سونے سے تو اٹھ گیا, مگر بستر نہیں چھوڑا جا رہا فجر کی نماز کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ سانس روک لیجئے. دیکھیے اللہ والے کیا کیا باتیں بتا دیں. فرمایا سانس روک لو اور نفس سے کہہ دو کہ اچھا تو نہیں اٹھتا, بستر نہیں چھوڑتا, جا میں بھی سانس نہیں لیتا, سانس روک لو اپنا. تو فوراً یہ کہے گا صوفی صاحب اٹھ جائیے, نماز پڑھ لیجیے. فوراً ہاتھ جوڑ کے فوراً کہے گا, التجا کرے گا, ارے ارے بھائی نہیں نہیں نہیں, میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا, اٹھ جائیے نماز پڑھ لیجیے. نماز کوئی چھوٹ گئی, جو نماز چھوٹے, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے اگلے وقت کا کھانا مت دو اس کو, اپنے آپ کو سزا دو, اپنے اگلے وقت کا کھانا مت دو اس کو. عشاء کی نماز چھوٹ گئی, رات کا کھانا مت کھاؤ. فجر کی نماز چھوٹ گئی, ناشتہ مت دو اپنے آپ کو, نہیں دوں گا تجھے ناشتہ, تو نے فجر کی نماز چھوڑی کیوں؟ ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے, کوئی گناہ ہو جائے توبہ کرو, توبہ دو رکعت نماز پڑھ کے بیت الخلاء میں جا کے 11 مرتبہ اٹھک بیٹھک لگاؤ. ایک دفعہ فرمایا ہم لوگوں سے, ہم طالب علم تھے چند ایک بیٹھے ہوئے تھے, حضرت نے فرمایا توبہ کیا کرو کوئی گناہ ہو جائے تو, اور 11 مرتبہ بیت الخلاء میں جا کے اٹھک بیٹھک لگایا کرو, اور کان پکڑ کے ایک تھپڑ مارا کرو, اور یہ کہا کرو ذلیل کمینے, تجھے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تو اتنا نیک آدمی ہے تیری ٹوپی اور داڑھی کی وجہ سے, اور تیری یہ حرکتیں ہیں. یہ کہا کرو اپنے آپ سے, یہ علاج کرو نفس تمہارا. پھر یہ نفس ایسے سیدھا نہیں ہوتا, اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں, یہ تو جو چاہے گا کرائے گا ہم سے, جو گناہ چاہے گا کرا لے گا, زبان سے جھوٹ بھی بلوائے گا, گالیاں بھی دلوائے گا, غیبت بھی کروائے گا, کانوں کو غلط استعمال ہوگا, گانے سن رہے ہیں یا اور نامحرموں سے تعلقات قائم کر لیے, نامحرم لڑکیوں سے تعلقات ہیں, دل میں گندے خیالات پکانے کی بیماری ہے, تنہائی کو غنیمت جان کے گندے خیالات پکا کے حرام لذت لیتے ہیں, سڑکوں پہ نکلے گھر میں آئے تو بھابھی سے پردہ نہیں ہے, اور انٹرنیٹ پہ غلط مناظر دیکھ کر حرام لذت امپورٹ کرنے کی عادت ہے, سڑکوں پہ نکلے تو بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہے, شرعی پردہ نہیں, خالہ زاد, ماموزاد وغیرہ سے, تو یہ تمام, یہ وہ بیمار, یا حب جاہ ہے, بہت یعنی خواہش ہے کہ میں جہاں جاؤں میری خوب عزت ہو, اب وہ عزت نہیں ہو رہی تو پھر برا لگتا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ ہو بے جائے، یہ ایسی بیماری ہے، ایسی بیماری میں کیا عرض کروں. آخر ما یخرج من رأس السالکین حب الجاہ. علامہ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ، سب سے بعد میں جو بیماری نکلتی ہے نا اللہ والوں سے تعلق رکھنے والوں کے سر سے بھی، جو سب سے بعد میں جو خناس نکلتا ہے وہ حب جاہ کا نکلتا ہے، کہ میں جہاں جاؤں میری عزت ہو، لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میری عزت کریں، یہ اس چیز کی خواہش سب سے بعد میں نکلتی ہے. کیا یہ اتنی بڑی بیماری ہے؟ یا خود پسندی کی بیماری ہے، گھنٹوں شیشہ دیکھنے کی عادت ہے، کہیں باتھ روم میں چلے گئے منٹوں اپنا شیشہ دیکھتے رہتے ہیں، مسکرا کے دیکھتے ہیں ایسے کیسے لگ رہا ہوں. یہ مجھے ایک صاحب نے لکھا تھا کہ مسکرا کے میں دیکھتا ہوں، میں میری مسکراہٹ اس طرح اچھی لگ رہی ہے یا اس طرح اچھی لگ رہی ہے، اور ایسی لگ رہی ہے یا کیسے میں اس لحاظ سے اس طرف سے زیادہ چہرہ خوبصورت ہے، اس طرف سے میں اپنے مختلف زاویوں سے اپنا چہرہ دیکھتا ہوں. میں نے کہا پتا ہے آپ کو کون سی بیماری ہے؟ یہ خود پسندی کی بیماری ہے. خود پسندی، آدمی خود پسندی کی بیماری میں آدمی اپنا ہی مرید ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں خود پسندی کی بیماری جس کو لگ جائے اس میں وہ اپنا ہی مرید ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تک پہنچے گا جس کی پرواز ہی خود اپنے سے شروع ہو کے اپنے تک ہی پرواز ہے اس کی، کہاں پہنچا اللہ تک. تو یہ شیشے دیکھنے سے یہ بیماری اکثر پیدا ہو جاتی. میں نے ان سے کہا جب شیشہ دیکھنا ہو، آنکھیں دیکھنی ہو کہ آنکھوں میں کوئی میل وغیرہ تو نہیں ہے، تو اتنا ہاتھ رکھا کرو ایسے، اور بلا ضرورت دیکھو نہیں شیشہ، اور یوں رکھ کے ہاتھ رکھ کے پھر دیکھو، بس آپ کو پتہ تو چل گیا یہاں اتنے حصے سے آپ کو کیا لینا ہے. آپ یوں ہاتھ رکھیے اور دیکھ لیں آنکھوں میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی میل وغیرہ تو نہیں ہے، آنکھیں صاف ہیں. اور اگر اور یہ حصہ دیکھنا ہے، دانت وغیرہ دیکھنے ہیں، تو آپ یوں کر کے دیکھیے پورا، اس طرح نہ کریں، پورا کچھ تھوڑا سا ہاتھ رکھ لو تاکہ پورا چہرہ نظر نہ آئے. تو بس بھائی یہ چیزیں ہیں جن کے یہ آپ بتائیں گے تو علاج ہوگا، ورنہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. نماز روزے کے ساتھ بھی، نماز روزے کے ساتھ بھی اللہ تک نہیں پہنچ پاتا آدمی. اس کی مثال ایسی ہے کہ خوب طاقتور کھانے غذائیں استعمال کی لیکن زہر بھی کھا لیا. تو نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، عوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، کوئی معمول ناغا نہیں ہوتا، مگر ساتھ میں یہ چیزیں بھی ہیں جو میں نے گنوائی ہیں، یا اور بھی اور بہت سی بیماریاں ہیں. تو یہ تو زہر کھانا ہوا، طاقتور غذاؤں کے ساتھ جو زہر بھی کھا رہا ہو کیا حال ہوگا اس کا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر فاروق صاحب پوچھ لیں، کوئی اگر علاج کروا رہا ہو اور پرہیز پر عمل نہ کرے، جو پرہیز بتایا اس پر عمل نہ کرے. بھائی شوگر والا ڈرتا ہے میٹھی چیز کھانے سے، جتنا شوگر والا ڈرتا ہے نا میٹھی چیز کھانے سے، ہم اتنا ہی اللہ سے ڈر جائیں کہ بھائی ہم گناہ نہ کریں، گناہ کی شوگر نہ کھائیں، گناہ کی مٹھاس نہ کھائیں، ورنہ روحانی شوگر ہو جائے گی. کیوں بھائی، اتنا تو ہم ڈر لیں، اتنا بھی ڈر لیں تو ہمارا کام بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.